ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की, गर्चे तंग बहुत थी राहें शहरे वफा को जाने की। जान की इक्सो वो भी दे दी, फिर भी रहे शर्मिंदा से, दिल वाले खुद ही लिख लेंगे कहानी इस अफसाने की। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिले सद एहतराम उलमाए इकराम डेरा गाजी खान के गयूर नौजवानों और दोस्तों, आज दो साल के अरसे के बाद डेरा गाजी खान के शहर में तकरीर की गरज से हाजिरी का इत्तेफाक हुआ है और मैं इस जलसे के इनेकाद पर सिपाही सहाबा डेरा गाजी खान के रफका मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और उनके तमाम रफका और साथियों का को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने डेरा के शहर में तारीख साज गवाहा ने नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है। अल्लाह ताला इस काम को तरक्कियात से नवाजें। मेरे भाइयों, मेरी जमात के माया नाज जर्नैल हजरत मौलाना मोहम्मद आजम तारक साहब ने नहायत खूबसूरत अंदाज में सिपाही सहाबा का मौरफ आपके सामने रखा है। मैं भी मुख्तसर वक्त में सिपाही सहाबा के मौकफ के बारे में कुछ बातें अर्ज करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इंतहाई तवज्जो से और फिक्र से मेरी मारूजात समाप्त माएंगे। मैं आज ही बलूचिस्तान के सात रोजा दौरे से वापस आपके सामने हाजिर हुआ हूं और मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि वो सिपाही सहाबा जो जामिया मस्जिद हकनवाज शहीद झंग के मेहराब व मिंबर से निकली थी, अब वो बलूचिस्तान की बर्फ पोश पहाड़ों पर पहुंच चुकी और इस वक्त गवादर तुरबत मकरान कोयता लाप खजदार लोरालाई और बलूचिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जहां सिपाही सहाबा का प्रोग्राम न पहुंचा हो। एक एक पहाड़ पर और एक एक बस्ती में हक नवाज शहीद का परचम लहरा रहा। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, सिपाही सहाबा एक नजरिए का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक प्रोग्राम का नाम है, एक नस्बुलैन का नाम है। इसकी सियासत सिर्फ लाइसेंसों और परमिट, इसकी कारगुजारी गवर्नमेंट की ग्रांटों तक महदूद नहीं है कि जनाब गवर्नमेंट की ग्रांट मिले तो सियासत चलती है। इसकी कारगुजारी दुनियावी हिरस और आग के झमेलों में बंद नहीं है। सिपाही सहाबा फिक्र के ऐवानों में सहाबा के तकद्दस की आवाज बुलंद करती रही है। सिपाही सहाबा ने अपने मुकद्दस और इंतहाई प्यार और ये कोई जाति इख्तलाफ नहीं, कोई जाति जंग नहीं है, कोई जाति लड़ाई नहीं है, کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, ووٹوں کا جھگڑا نہیں ہے. شیعہ نے ہماری کوئی جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا, شیعہ نے ہمارے کسی گھریلو معاملے میں مداخلت نہیں کی, کوئی نجی معاملے میں. میرے بھائیوں, شیعہ نے رسول اللہ کے صحابہ کو کافر و مرتد لکھا ہے, شیعہ نے کلمہ طیب کو تبدیل کیا, شیعہ نے قرآن پاک کی تحریف, عقیدہ رسالت کی دھجیاں اڑا دی, شیعہ نے اسلام کی بنیاد کو ہلایا, شیعہ نے اسلام کی جڑوں کو کاٹا ہے, شیعہ نے اسلام کے عقائد سے انحراف کیا ہے. شیعہ نے, میرے بھائیوں, یہودیت, عیسائیت, قادیانیت اور کئی بڑے بڑے کفر کے مقابلے میں اسلام کے بارے میں ایسے بدل اور ایسے فریب, ایسی تلبیس اور ایسے دھوکے کا ثبوت دیا ہے کہ جس کی مثال 1400 سال کی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں, دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں, کسی کافر کے کفر کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ فلاں آدمی, فلاں مقدس شخصیات آپس میں لڑے تو اس کا مذہب جنم لے, فلاں لوگ آپس میں جنگ کریں تو اس کا مذہب پذیرائی حاصل کرے, اور اگر مقدس شخصیات کی باہمی لڑائی ثابت نہ ہو تو مذہب ہی مٹ جائے. مقدس شخصیات لڑتی رہیں تو مذہب چلتا رہے, مقدس شخصیات میں عداوت ثابت ہوتی رہے تو مذہب چلتا رہے, مقدس شخصیات میں دشمنی ثابت ہو مذہب چلتا رہے. لیکن اگر کہیں دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ ان کی محبت کا ذکر کر دیا جائے تو مذہب کی بنیادیں ہل جائیں, مذہب کی دھجیاں بکھر جائیں, مذہب کی بنیادیں اکھڑ جائیں. میرے بھائیوں, آپ حیران ہو گئے کہ شیعہ مذہب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ابو بکر عمر, عثمان, تینوں کی لڑائی حضرت علی سے ثابت کر دی جائے تو شیعہ مذہب قائم ہے, اگر لڑائی ثابت نہ ہو تو یہ مذہب ہی قائم نہیں. یعنی مذہب کی بنیاد بات پر ہے کہ رسول اللہ کے مسلح کا وارث پیغمبر کے خاندان سے لڑائی کرے, مذہب ثابت ہے. پیغمبر کے مسلح کا وارث فاروق اعظم حضرت حسین سے جنگ کرے تو مذہب قائم ہے, اور پیغمبر کے مسلح کا وارث عثمان غنی اگر خاندان نبوت سے لڑائی کرے تو مذہب ثابت ہے. اور اگر تاریخ کے حوالوں سے, حقائق کے روشنی میں, قرآن کی روشنی میں لڑائی ثابت نہ ہو, محبت ثابت ہو جائے, پیار ثابت ہو جائے, انس ثابت ہو جائے, تعلق ثابت ہو جائے, نہ مذہب بچے, نہ عقیدہ بچے, نہ ان کا ایمان بچے, نہ ان کی تاریخ بچے, کچھ بھی نہ بچے, مذہب کی بقا لوگوں کی دشمنی پر ہو, مذہب کی بقا مقدس شخصیات کی لڑائی پر ہو, مذہب کی بقا مقدس افراد کی جنگوں پر ہو, ایسا مذہب نہ یہودیوں کا ہے, نہ عیسائیوں کا ہے, نہ سکھوں کا ہے, نہ کسی اور کا ہے. میرے بھائیو, شیعہ کہتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کی حضرت ابو بکر سے لڑائی ہوئی, اختلاف ہوا. شیعہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی حضرت علی سے ناراضگی تھی, فاروق اعظم اور علی دشمن تھے, عثمان غنی اور حسین دشمن تھے. شیعہ کہتا ہے کہ 144,000 تمام صحابہ خاندان نبوت کے دشمن تھے, خاندان نبوت کے مخالف تھے, اور شیعہ کہتا ہے کہ سارا خاندان نبوت صحابہ کا دشمن تھا, لیکن پوری دنیا کا سنی 1400 سال سے چیخ رہا ہے کہ صحابہ اور خاندان نبوت میں کوئی لڑائی نہ تھی, کوئی اختلاف نہ تھا. شیعہ کہتا ہے دشمنی کرتے تھے, سنی کہتا ہے محبت کرتے تھے, شیعہ کہتا ہے عداوت کرتے تھے, سنی کہتا ہے پیار کرتے تھے, شیعہ کہتا ہے جنگ کرتے تھے, سنی کہتا ہے محبت کرتے تھے. شیعہ کہتا تھا ابو بکر, عمر, عثمان اور تمام
صحابہ اور خاندان نبوتیں لڑائی تھی میں کہتا ہوں صلح تھی, شیعہ کہتا ہے بغض تھا میں کہتا ہوں صلح تھی, شیعہ کہتا ہے جنگ تھی میں کہتا ہوں پیار تھا. شیعہ تم ان کی جنگ ثابت کرو تو امن پسند ٹھہرو, میں پیار ثابت کروں تو دہشت گرد ٹھہرو.
فاروق کا منکر, عثمان کا منکر, علی کا منکر, معاویہ کا منکر.
آپ چاہتے ہو میرے بھائیوں میرا دعویٰ کریں کہ ایک لاکھ اور خاندان نبوت میں محبت تھی, یہ میرا دعویٰ. میرا دعویٰ آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ اچھی بولو, ایک بجے کے نہیں بولنا ہے. سمجھ میں آیا کیا دعویٰ ہے میرا؟ کہ صحابہ اور خاندان نبوت میں محبت, اور شیعہ مذہب کی بات پر قائم ہے کہ دشمنی. اگر ثابت ہو جائے محبت تو شیعہ مذہب کی بنیاد ہی نہیں ہے. بنیاد اور صحابہ میں دشمنی ثابت کی جائے اس بات پر بنیاد. میری بات پر آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ غور کر رہے ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ میں تقریر کروں, کھل کر کروں؟ چاہتے ہو؟ لیکن آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اس وجہ سے تین گھنٹے تک کوئی نہیں, بہرحال یہ تاری توجہ ہوئی تو کچھ کریں گے ان شاء اللہ. ہے نہیں ان شاء اللہ جلدی ہے توجہ؟ توجہ توجہ ہے بھائی. تمہوں تو آج ہی جلسہ پیا, ساڈا تو ہر روز جلسہ ہوں چار بجے تک. ہے توجہ؟ تو شیعہ مذہب کی بنیاد کس بات پر ہے؟ جنگ. کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں جنگ تھی. خاندان نبوت اور صحابہ میں جنگ. اور مسلمانوں کا کیا موقع تھا؟ کہ صلح تھی. تو جس کا موقع ہے صلح تھی وہ تقریر کار ٹھہرا, اور جس کا موقع ہے جنگ تھی وہ امن پسند ٹھہرا. لیکن ہم دونوں مل کر آپ اور میں قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا تیرا کیا فیصلہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو جو فیصلہ قرآن کا ہو وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے؟ شیعہ کہتا ہے ابو بکر, عمر, عثمان اور صحابہ کا فاطمہ سے اختلاف تھا. قرآن کہتا ہے کوئی اختلاف نہیں تھا. قرآن کہتا ہے کوئی اختلاف. شیعہ کہتا ہے ان کی لڑائی تھی. قرآن کہتا ہے کوئی لڑائی نہیں تھی. شیعہ کہتا ہے ان میں بغض تھا. قرآن کہتا ہے کوئی بغض نہیں تھا. شیعہ کہتا ہے یہ جنگ لڑتے تھے. قرآن کہتا ہے محبت کرتے تھے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, کھول قرآن. قرآن حقیقت کا ساتھ دیتا ہے اور حقیقت قرآن کا ساتھ دیتا ہے. قرآن حقیقت ساتھ دیتا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ صدیق اکبر نبی کے مسلح پر ہے. صدیق اکبر نبی کے اور علی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہے. یہ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صدیق مسلح پیغمبر پہ اور علی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہے, اور حسین ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہے, اور حسن ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہے, اور حضرت عباس ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں. چلو ایک دن کھڑے ہو گئے تو تم کہہ دو گے غلطی سے کھڑے ہو گئے. دو دن کھڑے ہو گئے تم کہتے ہو شاید بھول ہو گئی. تین دن کھڑے رہے تو تم کہہ دو کہ یہ عارضی بات تھی. اور دو سال تین مہینے دس دن تک صدیق کے پیچھے علی بھی کھڑا ہے, حسین بھی کھڑا ہے, حسن بھی کھڑا ہے. دو سال تین مہینے دس دن تک صدیق اکبر کے پیچھے علی بھی کھڑا ہے, حسین بھی کھڑا ہے, حسن بھی کھڑا ہے. چلو تم کہو گے کہ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے, کوئی خوف تھا, کوئی عذر تھا, کوئی تقیہ تھا, کوئی کوتاہی تھی, کوئی لغزش تھی. اور یہی علی دیکھو تو صحیح, فاروق اعظم جب اسی مسلح پہ آئے تو فاروق اعظم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے علی بھی کھڑا ہے, حسین بھی کھڑا ہے, حسن بھی کھڑا ہے, عباس بھی کھڑا ہے. اور ایک دن نہیں کھڑا ہوا. ایک دن کہو گے غلطی ہو گئی, دو دن کہو گے کوتاہی ہو گئی, نہیں, دس, چھ مہینے دس دن تک کھڑا. دس سال چھ مہینے تخت تک حضرت علی کس کے پیچھے کھڑا ہے؟ فاروق اعظم کے پیچھے. اور فاروق اعظم جب شہید ہو گئے تو یہی علی, یہی علی بارہ دن کم بارہ سال تک عثمان غنی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اسی علی کا بیٹا حسین یزید کے پیچھے تو ایک دن بھی کھڑا نہیں ہوا, نہیں سمجھے میری بات. اور یہی یہی علی اور اس علی کا بیٹا حسین یزید کے پیچھے تو ایک دن نہیں کھڑا ہوا, اور یہ علی اور یہی حسین اور یہی حسن چوبیس سال تک صدیق کے پیچھے, فاروق کے پیچھے, عثمان کے پیچھے, اور انیس سال تک معاویہ کے پیچھے, انیس سال تک معاویہ کے پیچھے. کون؟ حسین کھڑا. ٹھہرے حسین. ہے توجہ میری طرف آپ کی؟ ہے توجہ؟ چلو میں آگے. اور صدیق کے اکبر کے پیچھے علی کھڑے ہوئے, حسین کھڑے ہوئے, حسن کھڑے ہوئے, عباس کھڑے ہوئے, فاروق کے پیچھے کھڑے ہوئے, عثمان کے پیچھے کھڑے ہوئے, اور پھر معاویہ کے پیچھے انیس سال تک حسین کھڑے رہے. شیعوں آؤ میری بات کا جواب دو. ابھی سال تک ابو بکر عمر عثمان علی, ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے علی کیوں کھڑا رہا؟ جنگ تھی تو کیوں کھڑا ہوا؟ لڑائی تھی کیوں کھڑا ہوا؟ بغض تھا کیوں کھڑا ہوا؟ دشمنی تھی کیوں کھڑا ہوا؟ تم کہتے ہو دشمنی تھی, میں کہتا ہوں سورا تھی. تم کہتے ہو لڑائی تھی, میں کہتا ہوں پیار تھا. تم کہتے ہو بغض تھا, میں کہتا ہوں محبت تھی. جو میں کہتا ہوں اس کی تعریف قرآن کرتا ہے. قرآن کہتا ہے رحم بینہم. تم کہتا ہے تم کہتے ہو لڑتے تھے, قرآن کہتا ہے رحم بینہم. تم کہتے ہو جب کہتے تھے, قرآن کہتا ہے رحم بینہم. تم کہتے ہو بغض رکھتے تھے, قرآن کہتا ہے رحم بینہم. قرآن سچا ہے, شیعہ جھوٹا. ہے توجہ میری طرف. قرآن سچا, قرآن سچا, شیعہ جھوٹا. شیعہ کہتا ہے لڑتے تھے, اور لڑتے تھے امام کے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ اور صرف نماز کی بات نہیں, مسجد کی نماز کی بات نہیں, توجہ کریں, صرف مسجد کی نماز کی بات نہیں, توجہ میری طرف کریں. ہے توجہ آپ کی؟ شیعوں نمازوں کو چھوڑو, تم نے کہاں پڑھنی ہے؟ نمازوں کو چھوڑو اور چلو جنازے پر آؤ. پر آؤ. کس کا جنازہ؟ فاطمہ الزہرا کا جنازہ. نمازوں سے فیصلہ کراؤ, جنازے سے فیصلہ کراؤ. فاطمہ الزہرا جب بیمار ہوئی, تیمارداری کرنے کون گیا؟ فاطمہ بیمار ہوئی, دوائی دینے کون گیا؟ فاطمہ فوت ہوئی. اور کیا کر دو تھی یار, فاطمہ الزہرا. خیر گئے آپ, اب آپ ہیں, آپ کا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے. خیر گئے, میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ آپ میری طرف دیکھیں اگر تقریر سننی ہے, اور اگر نہیں سننی تو میں آپ سے زیادہ اچھا ہوا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور چل پڑی. آپ کی توجہ ہوگی تو بات ہوگی. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہو میری بات؟ شیو نمازیں چوبیس سال تک پڑی ہے علی نے, تم نے نمازوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہ کیا, نمازوں پر تو بات ہی نہ آئی. اب دیکھو خمینی نے ابو بکر کو کہا کافر ہے, عمر کو کہا کافر ہے, عثمان کو کہا کافر ہے. یہ نہ سوچا کہ ان تینوں کے پیچھے تو نماز علی نے پڑھی, اور ابو بکر کا نہ سوچتے علی کا سوچتے. ابو بکر کی بات نہ کرتے چلو, اور حسین کی بات کرتے, یہ سوچ لیتے کہ نمازیں کہاں گئی. شیعوں تم ہر جگہ کہتے ہو ہمیں کافر کافر کہا جاتا ہے، یہ کافر کافر صحت کے لیے کہتے ہیں، ہماری صحت نہیں ٹھیک، ٹھیک ہے یہ کار کافر کا نعرہ نسخہ شفا ہے، کیا ہے نسخہ شفا ہے. 44 سال ہو گئے علماء نے کہا اور شیو صحابہ خالی نہ دو، اور 44 سال ہو گئے مولانا قائم الدین عباسی نے بستی بستی میں کہا شیعہ ابو بکر کو گالی نہ دو، 44 سال ہو گئے علامہ دوست محمد قریشی نے کہا شیعہ صحابہ کو گالی نہ دو، 44 سال ہو گئے. ہائے بڑے بڑے اکابرین میں احترام کرتا ہوں قائد اعلی سنت مولانا عبدالستار کو، 44 سال ہو گئے. پاکستان کی بستی بستی میں علامہ توسوی نے کہا اور شیعہ صحابہ کو گالی نہ دو، لیکن شیعہ کہتے رہے. ابو بکر کا ایمان کیا تھا؟ شیعہ ابو بکر کا ایمان پوچھتا رہا، سنی ابو بکر کا ایمان بتاتا رہا. کیا نے کہا تمہارے ایمان بتانے کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن ایک آدمی جنگ سے اٹھا اس نے کہا چوڑے ہو، اور چوڑے ہو تسی پوچھتے ہو صدیق دا ایمان، دس تیرا ایمان کتنے، بتاؤ تمہارا ایمان کہاں؟ تم ابو بکر کا ایمان پوچھتے ہو، تمہارا ایمان کہاں؟ اب شیعہ ٹھہرو ٹھہر جائیں. اب شیعہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ہم تو مسلمان، ہم تو مومن، ہم مومن، ہم تو مسلمان ہیں، اور تم کلمہ بدل دیا. نہیں نہیں کلمہ نہیں بدلا، ہم مسلمان، اور تم ہاں بات کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، اور تم نے قرآن بدل دیا. نہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں. 45 سال تک تمہیں کہا تھا ابو بکر کو برا نہ کہو، اس کا ایمان لوگوں کے سامنے نہ بولو، اب تمہیں اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی، اور حق نواز تیری قبر سے رحمت،
حق نواز تیری عظمت کو، قاضی تیری صورت کو،
اور جنگوی دلوں کو جلاتا رہا، جنگوی دلوں کو جلاتا رہا، اخوت قبر چم اڑاتا رہا. اور ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا، بڑی دیر تک یاد آتا رہا.
جنگلی تیرے مشن کی تکمیل تک، جنگلی تیرے مشن کی تکمیل تک.
مسلمانوں، آج اتنے بڑا اجتماع میں میں ڈیرا غازی خان کے شیعوں سے پوچھتا ہوں، تمہیں تکلیف ہے کہ میں تمہیں کافر کہتا ہوں؟ اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا تو کسی نے نہیں بتایا، اور تم نے ان کو کافر کہا جن کے ایمان پہ قرآن کی 700 آیتیں آئیں، تم نے ان کو کافر کہہ دیا، بلا توقف کہہ دیا. ایک بات بتاؤ شیعہ، فاطمہ الزہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کفن کس نے پہنایا تھا؟ غسل کس نے دیا تھا؟ ایک کفن پہنانے والا لڑائی نہیں کرتا، غسل دینے والا لڑائی نہیں کرتا، جنازہ پڑھانے والا دشمن نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ ہے توجہ میری طرف. شیعوں، جب فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی، تیمارداری کرنے کے لیے جو عورت گئی اس کا نام تھا اسما بنت عمیر. کیا نام تھا؟ تمہاری کتاب جلاء العیون میں لکھا کہ تیمارداری کرنے کے لیے جو عورت آئی اس کا نام اسما بنت عمیر. اور تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اسما تھی کون، لیکن یہ تمہاری کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ یہ اسما جعفر طیار کی بیوی تھی، لیکن یہی بتایا کہ جب یہ غسل دینے گئی تھی، کفن پہنانے گئی تھی، تیمارداری کرنے گئی تھی، اس وقت تو جعفر طیار کو شہید ہوئے 6 سال ہو گئے تھے. یہ تم نے بتایا کہ اس وقت یہ بیوی کس کی تھی؟ ٹھیک ہے میں بتاؤں، میں کھولوں گا، کھولنی چاہیے بات یا نہیں؟ کہ فاطمہ الزہرا جب بیمار ہوئی، تیمارداری کرنے کے لیے جو عورت گئی اس کا نام اسما بنت عمیس ہے. جب فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی، غسل دینے کے لیے جو عورت آئی اس کا نام اسما بنت عمیس ہے. یاد ہوا، اور جب جنازہ پڑھ کر کے مسجد نبوی میں رکھا گیا تو سارے صحابہ رو رہے تھے کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ ہے، فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی ہے. سارے صحابہ، سینکڑوں ہزاروں کا اجتماع تھا. ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی، بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں. حضرت علی نے جو جواب دیا وہ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں، مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں، وہ جواب آج بھی موجود ہے. کہ جب حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے علی جنازہ آپ پڑھائیں تو علی نے جواب میں فرمایا کہ اے ابو بکر اے جانشین پیغمبر میں کیسے فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤں، میرے کانوں میں رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے فرمایا لا ینبغی لقوم فیہم ابا بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلط کھڑا ہو. چنانچہ فاطمہ تو زہرا کی نماز جنازہ صدیق اکبر نے پڑھی. اب سوال سنو، اس کا جواب اگر تمہیں آتا ہے تو تم ضرور دینا کہ فاطمہ تو زہرا کا جنازہ جب صدیق اکبر پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، جنازہ آگے پڑا تھا، ابو بکر نے ہاتھ باندھے اور جب صدیق نے امامت کے لیے ہاتھ باندھے، پیچھے کون تھا؟ اگر پیچھے علی تھا، اگر پیچھے حسین تھا، اگر پیچھے حسن تھا تو خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر تھا، تو جنازہ فاطمہ کا کیسے پڑا گیا؟ یہ تو بتاؤ. توجہ توجہ. اور پھر شیو تمہاری کتابوں میں ٹھہر ہے. او یار گال سے سنو، بات سنیں میری، میری طرف توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں، شیعہ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کو صدیق اکبر نے دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کا حمل ساقط رہا تھا اور فاطمہ الزہرا اسی صدمے میں فوت ہو گئی تھی. سوال یہ ہے کہ آج میری ماں کو کوئی شخص دھکا دے، میں تو ساری زندگی اس کی شکل نہ دیکھوں، میں تو ساری زندگی اس کا چہرہ نہ دیکھوں، کہ فاطمہ الزہرا کو دھکا صدیق نے دیا ہو اور پھر وہی صدیق فاطمہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے مصلے پہ کھڑا ہو اور پیچھے حسین کھڑا ہو، پیچھے حسن کھڑا ہو، پیچھے علی کھڑے ہوں، اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ علی کے پاس وہ تلوار تھی جو اوپر اٹھتی تھی سات آسمان چیر دیتی تھی، نیچے جاتی تھی ساتوں زمینیں چیر دیتی تھی، وہ تلوار جو سات آسمان چیرنے والی تھی، سات زمینیں چیرنے والی تھی. اگر دھکا فاطمہ کو صدیق نے دیا تھا، تلوار کہاں تھی؟ اور پیچھے باقی صحابہ بھی ہیں، لیکن علی المرتضیٰ بھی ہے، حسین بھی ہے، حسن بھی ہے، یہ جنازہ پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑے ہیں. سوال یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھانا صدیق اکبر کا، یہ دشمنی ہے یا محبت ہے، یہ لڑائی ہے یا پیار ہے، یہ انس ہے یا عداوت ہے؟ فیصلہ تم کرو. حقیقت یہ ہے کہ جنازہ صدیق اکبر کی بیوی نے تیار کیا، جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا، یہ حقیقت ہے. اور اس کی تائید کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم، شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی، قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم، شیعہ کہتا ہے عداوت تھی، قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم، شیعہ کہتا ہے لڑائی کرتے تھے، قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم، شیعہ کہتا ہے بہت دور تھے، قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم. ڈیرا غازی خان کے لوگوں بتاؤ، صدیق اکبر کا جنازہ پڑھانا دشمنی تھی یا محبت تھی؟ اور شیعہ سچا ہوا یا جھوٹا ہوا؟ قرآن سچا نکلا کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ، شیعہ جھوٹا ہے قرآن سچا؟ شیعہ جھوٹا ہے قرآن؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماؤ رحماؤ. اور ایک اور بات کہتا ہوں کہ یہ اسماء جو صدیق اکبر کی بیوی ہے، یہ اسماء کل نو بہنیں. کتنی بہنیں؟ کتنی بہنیں؟ نو بہنوں میں پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں ہیں. پانچ بہنیں، مثلا توجہ کیجئے، یہ اسماء جو ہے اس کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا، اور محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر اسی اسماء کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جب جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہو گئے تو یہ اسماء بیوہ ہو گئی. اس یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوہ بھابھی لگی، کیونکہ جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی کی بیوی بیوہ ہو گئی. اور جب یہ عورت بیوہ ہو گئی تو اس بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر نے ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا. اور قرآن کو خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر تھا. اگر ابو بکر کافر تھا اور نواز شریف صاحب انہوں روک لا، اور وہاں کہتا ہے جزت میں کہ جو شیعہ کو کافر کہے اسے پھانسی دو. ٹھہر جاؤ، ٹھہرو. جو شیعہ کو کافر کہتا ہے کہتے اسے پھانسی دو، یعنی وزیر اعظم تم ہو پھانسی لوگ دیں. وہ تو دے لا پھانسی تو آنڈیا تے بیٹھا ہے تم نہیں دیتے پھانسی
لوگوں کی بات.
اور میری جماعت کے جرنیل آدم طارق نے اعلان کیا تھا کہ اسمبلی کے باہر پھانسی گھاٹ بناؤ. میں ہزار مرتبہ شیعہ کو کافر کہہ رہا ہوں مجھے وہاں پھانسی لگاؤ. ہر بندہ اپنی روح کڈن دے کر لو روح راضی بھائی. اج
پھانسی
مینو لگنی
ہے
میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ مجھے بتاؤ یہ اسماء صدیق اکبر کی بیوی ہے, یہ کتنی بہنیں ہیں؟ اور اسماء کا پہلا نکاح ہوا جعفر اختیار سے, دوسرا نکاح ہوا صدیق اکبر سے. اور جب صدیق اکبر فوت ہو گئے تو اس اسماء کے ساتھ خود علی المرتضیٰ نے آپ نکاح کر لی. اب ذرا توجہ سے میری بات ساتھ فرمائیں کہ حضرت جعفر کے گھر میں اسماء کے دو بچے عبداللہ بن جعفر محمد بن جعفر, صدیق اکبر کے گھر میں اسماء کے دو بچے محمد بن ابی بکر ام کلثوم بنت ابی بکر, اور حضرت علی کے گھر میں اسی اسماء کے پھر دو بچے, ایک کا نام زید بن علی دوسرے کا نام یحییٰ بن علی. اور دیکھیں یہ اسماء ایک عورت ہے اور تین آدمیوں کے گھریں باری باری رہتی ہے. اس اسماء کی ایک اور بہن ہے اس کا نام سلمہ بنت عمیر, یہ حضرت حمزہ کی بیوی ہے. ایک اور بہن ہے تیسری اس کا نام ہے ام الفضل بنت عمیر, یہ حضرت عباس کی بیوی ہے. ایک بہن ہے قریبۃ الصغرا, یہ امیر معاویہ کی بیوی ہے. ایک ستیلی بہن ہے میمونہ بنت حارث, یہ رسول اللہ کی بیوی ہے. یہ کس کی بیوی ہے؟ اور شیو چلو باقی کسی آیت کو نہ مانو, آؤ اسی اسماء کے نکاح پر فیصلہ کرتے, اسی ایک اسماء کے نکاح پر. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک اسماء کے نکاح نے ابو بکر و عمر کی عظمتوں کو درخشندہ کر دیا. توجہ میری طرف کریں کہ صدیق اکبر تو اتنا بڑا انسان ہے, اسماء بنت عمیس کی وجہ سے صدیق اکبر جعفر طیار کا ہمزرف, حضرت عباس کا ہمزرف, حضرت حمزہ کا ہمزرف اور امیر معاویہ کا ہمزرف اور محمد رسول اللہ کا ہمزرف. صدیق اکیلا صدیق. اور پھر یہ جو ام الفضل بنت عمیس حضرت عباس کے ہمزرف, ام الفضل جو حضرت عباس کی بیوی ہے, پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے کہ جب حضرت فاطمہ کے گھر میں حضرت حسن پیدا ہوئے, حضرت حسین پیدا ہوئے, جس عورت نے دایا کا فریضہ سر انجام دیا وہ یہی عورت ام الفضل کی. تو گویا کہ حضرت حسن اور حسین کی دایا صدیق اکبر کی سالی تھی, اور صدیق اکبر کی سالی حسن و حسین کی دایا ہو اور سلمہ بنت عمیر صدیق اکبر کی سالی اور جعفر طیار بھی ہمزلف, عباس بھی ہمزلف, حمزہ بھی ہمزلف, محمد مصطفیٰ بھی ہمزلف. ہمزلف ہونا, سانڈو ہونا محبت کی دلیل ہے یا دشمنی کی دلیل ہے؟ فیصلہ تو کر یہ محبت ہے یا دشمنی ہے. شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی, میں کہتا ہوں محبت تھی. حقیقت میری تائید کرتی ہے, قرآن میری تائید کرتا ہے. شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی, قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. قرآن کہتا ہے پیار تھا, قرآن کہتا ہے پیار تھا یا نہیں تھا؟ یہ آپس میں پیار تھا یا نہیں تھا؟ محبت تھی یا نہیں تھی؟ شیو تم تو ایک ہی بات کو ثابت نہیں کر سکتے, صرف ایک بات کہ صدیق اکبر کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے بارہ امام ثابت نہیں کر سکتے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ چاہتے ہو کہ اس عقدے سے بھی پردہ ہٹاؤں کہ اگر ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے شیعہ لوگ اپنے بارہ امام نہیں ثابت کر سکتے، اس لیے کہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. اگر ابو بکر کے بغیر تم 12 امام اپنے ثابت کر دو تو میں اپنا میں ہر ہر جانا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے شیو، تم تو کہتے ہو لڑائی تھی، اور یہ رشتے کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کی 4 بیویاں، میرے بیویاں ایک شیعہ نے مجھے کہا کہ صدیق اکبر کی ایک بیوی پہ گزارا نہیں تھا. میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے تو بیعت وقت 2 سے زیادہ کبھی نہیں رکھی، حضرت علی المرتضیٰ کی تو 9 تھی اور بیعت وقت 4 سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی. حضرت علی کی بیویاں کتنی تھیں؟ اور یہ بھی دیکھیں، آپ اس پہ بھی غور کریں کہ ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں، 3 لڑکے 3 لڑکیاں، حضرت فاروق اعظم کی 6 بیویاں، 7 لڑکے 6 لڑکیاں، حضرت عثمان غنی کی 8 بیویاں، 7 لڑکے 7 لڑکیاں، حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں، 15 لڑکے 18 لڑکیاں. کتنے لڑکے؟ اب آپ دیکھیں حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام ہے حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام محسن. حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام بلال، ایک کا نام عبد الرحمن الاکبر، ایک کا نام عبد الرحمن الاصغر، ایک کا نام محمد الاکبر، ایک کا نام محمد الاصغر. اب حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام ابو بکر، 2 کا نام عمر. حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام ابو بکر، 2 کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، اور آپ حیران ہوں گے ایک کا نام معاویہ. حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام معاویہ. حضرت علی کی 18 لڑکیاں، ایک لڑکی کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام لیلا. منی تھی تو بیٹے کا نام حضرت علی نے ابو بکر کے نام پہ کیوں رکھا؟ عمر سے دشمنی تھی، 2 بیٹوں کا نام عمر کے نام پہ کیوں رکھا؟ عثمان سے دشمنی تھی، بیٹ کا نام عثمان کے نام پہ کیوں رکھا؟ اور عائشہ سے دشمنی تھی، بیٹی کا نام عائشہ کیوں رکھا؟ حفصہ سے دشمنی تھی، بیٹی کا نام حفصہ کیوں رکھا؟ اور میرے بھائیوں، تم مسلمانوں اس بات پہ غور کرو کہ شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی، میں کہتا ہوں محبت تھی، شیعہ کہتا ہے لڑائی تھی، میں کہتا ہوں پیار تھا. جو شیعہ کہتا ہے اس کا ساتھ نہ تاریخ دیتی ہے نہ قرآن دیتا ہے. شیعہ کہتا ہے عداوت کرتے تھے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. ایک شیعہ نے مجھے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام علی نے اپنے بچوں کا نام اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. میں نے کہا پھر تم اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، کسی کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو. شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی، مسلمان کہتا ہے محبت تھی. جو شیعہ کہتا ہے اس کی تائید نہ تاریخ کرتی ہے نہ حقیقت کرتی ہے، بلکہ جو میں کہتا ہوں اس کی تائید حقیقت بھی کرتی ہے، تاریخ بھی کرتی ہے، اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے. شیعہ کہتا ہے لڑائی تھی، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. قرآن کی بات سچی ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں میں ابو بکر کو درمیان سے نکالتا ہوں. شیعہ لوگ اپنے 12 امام نہیں ثابت کر سکتے. ڈیرہ غازی خان کے شیعوں آؤ اسی بات پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ ابو بکر کو درمیان سے نکال کر تم اپنے 12 امام ثابت کر دو. میں ہر ہر جانا قبول کرنے کو تیار ہو جاؤں گا. آؤ اسی پر بات کرتے ہیں. تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا کہ میں تمہیں کافر کہتا ہوں، تمہاری جان کو بھی کافر کہتا ہوں، تمہارے اجداد کو بھی کافر کہتا ہوں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. چلو تکلیف والی بات نہیں کرتے، جس پر تکلیف نہ ہو وہی بات کرتے ہیں. آؤ اسی پر بات کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو ابو بکر دشمن تھا حضرت علی کا. میں کہتا ہوں ابو بکر کے بغیر 12 امام ثابت کر دو، ابو بکر کے بغیر امام جعفر صادق کی پیدائش ثابت کر دو، ابو بکر کے بغیر موسیٰ کاظم ثابت کر دو، رضا کاظم ثابت کر دو، فقی علی ثابت کر دو، نقی علی ثابت کر دو. میں ہر ہر جانا قبول کرنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے، میری یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت علی کے 3 لڑکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے 3 لڑکے تھے. کتنے لڑکے تھے؟ کتنے تھے؟ صدیق اکبر کے کتنے لڑکے تھے؟ اور 3 لڑکیاں تھیں. صدیق اکبر کی 4 بیویاں تھیں. صدیق اکبر کی پہلی بیوی کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزا، دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت عمیر، ان چار بیویوں کے تین لڑکے تھے، عبد الرحمان، عبداللہ، محمد، تین لڑکیاں تھیں، اسماء، عائشہ صدیقہ، ام کلثوم، یہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں۔ ابو بکر کے سب سے بڑے لڑکے عبد الرحمان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی بچی کا نام اپنی بڑی بہن اسماء کے نام پہ اسماء رکھ دیا، اور ابو بکر کے سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام انہوں نے قاسم رکھا، یہ قاسم وہ ہے جو بعد میں مدینہ کے چار فقہا میں جس کا شمار ہوا، یہ قاسم ابو بکر صدیق کا کیا لگا، اور وہ اسماء عبد الرحمان کی لڑکی صدیق اکبر کی کیا لگی، اس پوتے اور پوتی کا آپ میں نکاح ہوا، یعنی ابو بکر کے پوتے قاسم کا اور ابو بکر کی پوتی اسماء کا آپس میں نکاح ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا، یہ ام فروا وہ لڑکی ہے جس کے دادا بھی صدیق ہیں، جس کے نانا بھی صدیق ہیں، جس کے ببیال بھی صدیق ہیں، جس کے ننیال بھی صدیق ہیں، یہ صدیق اکبر کی بچی کہلائی، اسی ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا، حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر، اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی اس پوتی ام فروا کا نکاح ہوا، اور اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اور پھر اسی لڑکی کے توجہ کیجئے، اسی لڑکی کی اولاد سے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، رضا کاظم پیدا ہوئے، تقی علی پیدا ہوئے، نقی علی پیدا ہوئے، حسن عسکری پیدا ہوئے، شیو آؤ اسی پر فیصلہ کرو کہ امام جعفر صادق اسی ام فروا کی وجہ سے کہتے ہیں، او دنیا کے لوگوں ولد علی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا، ابو بکر میرا مقتدا، اور جس امام جعفر کے نام پر فقہ جعفری بنتے ہو، اور اس کا تو باپ بھی صدیق ہے، اس کا تو دادا بھی صدیق ہے، اس کا تو نانا بھی صدیق ہے، امام جعفر کا نام لے کر ابو بکر کو کافر کہتے ہو، تمہاری دشمنی صدیق کے ساتھ بعد میں ہے، امام جعفر کے ساتھ پہلے۔
مورخ اسلام ضیاءُ الرحمان فاروقی، مورخ اسلام ضیاءُ الرحمان فاروقی،
میں کہتا ہوں بارہ امامو کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے، ام فروا کے وطن سے جعفر صادق پیدا ہوئے، رضا قاسم پیدا ہوئے، اسی کی اولاد میں موسیٰ کاظم، پوتی علی، پوتی علی، قرآن سچا ہے شیعہ جھوٹا، شیعہ توجہ توجہ، چوبیس سال تک حضرت علی جن کو امام کہا، جن کو پیشوا کہا، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی، تم نے ان کو کافر کہا یا نہیں کہا مسلمان؟
کہا۔
تو شیعہ کہتا ہے کہ علی نے اوپر سے مسلمان کہا، میں کہتا ہوں چلو تم بھی اوپر سے دو، شیعہ کہتا ہے کہ اوپر سے ساتھ تھے اور تم بھی اوپر سے ساتھ ہو جاؤ، شیعہ کہتا ہے کہ انہوں نے عارضی نماز پڑھی، تم بھی عارضی طور پر ابو بکر کو مان لو، تم نے مانا ہے، تم نے صدیق کو عمر کو مانا ہے، تم نے عثمان کو مانا ہے، یہ میرے پاس خمینی کی کتاب ہے، ڈیرہ غازی خان کے سیاست دانوں، صحافیوں، تاجروں، ملویوں، پیروں، سپاہ صحابہ سے دشمنی کرنے والے شیعوں آؤ، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، میں نے یہ کتاب صدر پاکستان غلام اسحاق خان کو دکھائی، اس نے اس کتاب کا حوالہ پڑھ کے کہا کہ یہ تو کافر ہے۔
ஐ
காஃபர் தோ மே கா காஃபர் தும்னே மான் லிய ஹம்னே ஒரு காஃபர் லகாக்கர் பக்கா கர தியா காஃபர் தோ தும்னே மான் லிய காஃபர் ஹை ஹம்னே ஒரு காஃபர் கேக்கர் க்யா கியா اور تاکید جو ہے تاکید کسی بات میں تاکید کرنی ہو تو دوسری مرتبہ اس کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے اور دوسری مرتبہ ہم نے کافر کہہ کے پکا کر دیا اور تیسری مرتبہ لوگوں نے کافر کہہ کر مغلظہ کر دیا توجہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب کا نام ہے کشف اسرار کیا نام ہے کشف اسرار یہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب ایران کی چھپی ہوئی کتاب اور یہ کتاب فارسی زبان میں ہے یہ کتاب صدر پاکستان کو میں نے دکھائی انہوں نے کہا کہ یہ تو کفر ہے یہ کتاب وزیر اعظم پاکستان کے سامنے 28 ستمبر 1991 کو گورنر ہاؤس لاہور میں ہم نے پیش کی ہم نے کہا جناب یہ ہے کتاب اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا غیور سنیو اور ڈیرہ کے غیور سنیو اور ذمہ داروں سرداروں خانوں چودھریوں علاقہ کے پڑھے لکھے لوگ جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہیں وہ شریف کہلائیں اور جس کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی ہو اور ایک بیٹی نبی نے عثمان غنی کے نکاح میں دی وہ فوت ہو گئی دوسری بیٹی دی وہ بھی فوت ہو گئی حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں باری باری سب فوت ہو جاتی سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا آئے اور ڈیرہ غازی خان کے لوگوں جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہوں وہ شریف کہلائیں جن کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی ہو 1400 سال کے بعد خمینی اس عظیم انسان کو بدکماش کہے اور اس کے بعد مجھ سے وقع رکھے کہ میں خمینی کو کچھ نہ کہوں میرے سے بڑا بے غیرت کوئی ہے یہ کتاب ہے کشف اسرار اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ 119 صفحے پہ خمینی نے بڑی گھٹائی کے ساتھ اور بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ اسی کشف اسرار خمینی کی کتاب میں اصلی کتاب تمہارے سامنے لایا کوئی حوالہ نہیں پڑھ رہا کہ کسی کتاب میں یہ لکھا خمینی کی اصلی کتاب 119 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا اور ہے تو یہ ہے خمینی کی تحریر پاکستان کے حکمرانوں اس تحریر کی موجودگی میں میری جماعت کا 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو ہتھکڑی پہن سکتا ہے بیڑی پہن سکتا ہے تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہے شیعہ کے کفر کے اعلان سے باز نہیں آ سکتا
کس کے
سیاستدانوں چودھریوں اور سرداروں، ڈیرا غازی خان کی سرزمین کے سرداروں، سیاستدانوں اور ممبروں، کونسلروں، تم کہتے ہو ہماری مجبوری ہے، ہم نے ووٹ لینا ہے. تمہاری مجبوری ہے ووٹوں کی، تمہاری مجبوری ہے خوف کی، تمہاری مجبوری ہے لسنسوں کی، پرمٹوں کی، تمہاری مجبوری سیاست کی ہے، تمہاری مجبوری کرسی کی ہے، میری مجبوری گنبد خضرا کی ہے. کرو کیا کرتے، سپاہ صحابہ کی سیاست، سپاہ صحابہ کا طریقہ کار، سپاہ صحابہ کا اصول اگر کرسیوں کے لیے ہوتا تو حق نواز شہید کا جب جنازہ اٹھا یہ تحریک ختم ہو جاتی، اسحار القاسمی قبر میں اترا یہ تحریک مٹ جاتی، پیر تک جنازے کندھوں پہ اٹھا کر قبروں میں لے جا چکے ہیں. لیکن اس تحریک میں کوئی فرق نہیں آیا. آیا ہے فرق؟ اور وہ لوگ، وہ لوگ اور جن کے جسموں پہ کبھی حوالات کی گرم ہوا نہیں، وہ میری جماعت کے بچوں کو بھونکتا ہو، میں نے کہا اور میری جماعت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہوں نے حق نواز کا بیج لگایا ہوا ہے، جنہوں نے حق نواز کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، جن کے پاس کیسٹے ہیں، جو ایک ایک دروازے پر جا کر کیسٹے پھیرتے ہیں، وہ بچے جو گلیوں میں آوارہ پھرتے تھے، وہ بچے جو فلم اور سینماؤں میں پھرتے تھے اور آج ابو بکر کا پرچم اٹھا کر پھرتے ہیں، آپ فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں. او لوگوں، یہ فیصلہ قیامت کی صبح کو ہوگا. میں اپنے مخالفین سے کہتا ہوں، جو میرے مہربان بھی ہیں، میرے مخالف بھی ہیں، ان سے کہتا ہوں جناب جو کچھ تم مخالفت میں کر سکو کا موقع نہ دو. ٹھیک ہے، امامی نے لاہور میں حضرت عثمان علی کے خلاف کتاب لکھی، مولانا غلام غوث ہزاروی نے پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج کیا، کیا یا نہیں کیا؟ مولانا مفتی محمود نے احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ اور حضرت عثمان غنی کو خائن لکھا گیا تو سارا ملک مولانا ہزاروی نے سبے اٹھا لیا، اور آج بدکماش لکھا گیا تو تم چپ ہو، اکافر لکھا گیا تو خاموش ہو. ہو سکتے ہو خاموش؟ کوئی سنیوں کا بچہ، کوئی مسلمانوں کا بچہ جس کے دل میں ایمان کی غیرت ہے، ابو بکر کو کافر کہنے کے بعد، عمر کو کافر کہنے کے بعد خاموش نہیں رہ سکتا. رہ سکتا؟ ہاں. وہ شخص، اور ٹھہرو، وہ شخص خاموش رہ سکتا ہے جس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا، جس کے ایمان کی، ایمان کی روشنی مٹ گئی ہو، ایمان کی کونپل مرجھا گئی ہو، لیکن جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہے وہ صدیق اکبر کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ میں نے پرسوں سے پہلے ایک دن، 31 تاریخ کو کوئٹہ میں صادق شہید پارک میں ہزاروں کے اجتماع میں اعلان کیا تھا، اور وہاں پر ہزارہ قبیلہ کے شیعہ بھی اور حکمران بھی تھے. میں نے کہا جناب تم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم سپاہ صحابہ کو مٹائیں گے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ابو بکر کے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے. یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور تم پاکستان کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو ان جلسوں نے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، اور شیو اگر خدا نے ہماری زندگی رکھی تو وہ وقت آئے گا کہ جو ڈپٹی کمشنر آج تیری حمایت کرتا ہے، جو ایس پی آج تیری بات کرتا ہے، یہ ڈپٹی کمشنر تیرے منہ پر تجھے کافر کہے گا. یہ ایس پی بھی تجھے کافر کہے گا، اور پاکستان کی پارلیمنٹ بھی تمہیں کافر کہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر کو کافر لکھنے کے بعد تمہیں کوئی کافر نہ کہے. ہو سکتا ہے؟ تم نے ابو بکر عمر کو کافر کہا، اور اگر تمہیں تکلیف ہے تو خمینی کی قبر پہ جا جوتے مارو.
ٹھیک ہے مارنا چاہیے یا چاہیے؟ اگر تمہیں تکلیف ہے ہمیں کیوں کہا اور کہا جاتا ہے تو سارے پاکستان کے شیعوں مل کر پہلے تو آپس میں معانقہ کر کے رو اور رو کر پھر ایران جاؤ اور پھر خمینی کی قبر پر جتنے تمہارے جوتے ہیں وہاں مارو اور کہو کہ یہ کتاب تو نے کیوں لکھی؟ ابو بکر کو کافر لکھا، عمر کو کافر لکھا، عثمان کو بدکماش لکھا، اور مجھ سے یہ توقع رکھو رواداری ہونی چاہیے. رواداری؟ ہاں رواداری ہونی چاہیے. میں تیرے باپ کو کنجر کہوں تو رواداری نہیں کرتا، میں تیری ماں کو کنجری کہوں تو رواداری نہیں کرتا، میں تیرے باپ کو بدمش کہوں تو رواداری نہیں کرتا. اور تیرا باپ سفید داڑھی والے باپ کے داڑھی میں ایک چھوٹا سا بچہ روڑا اٹھا کر مارتا ہے تو تیرا باپ کہتا ہے یہ بچہ حرامی ہو گیا، اور جس نے تیرے باپ کی داڑھی پہ ایک کنکر اور روڑا مارا وہ بچہ تو حرامی ہو گیا، اور جسے ابو بکر کو کافر کہا اور میں اس کے جواب میں اسے کافر کہوں تو میں فسادی ہو جاؤں.
اب نعرہ نہیں لگانا،
میری بات پہ غور کریں. آگ لگائے بغیر بات بنے گی تو آگ کیوں لگانی؟ آگ لگا دو کہتے ہیں، میں نے کہا آگ لگائے بغیر اگر بات بن جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ان کتابوں کے بعد شیعہ کو مسلمان کہہ سکتے ہو؟ خمینی کو مسلمان کہہ سکتے ہو؟ اگر پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ مجھے شیعہ کو کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہے تو میں نواز شریف سے کہتا ہوں کہ ابو بکر کو کافر کہنے سے تو تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، عمر کو کافر کہنے سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، شیعہ کو کافر کہنے سے تکلیف اگر ہوتی ہے تو پھر یہ یاد رکھو، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کتابیں ضبط نہ ہوں اور ان مصنفوں کو سزا نہ دی جائے. اور جناب تم ہمیں رو دو، یہ بات تم بھول جاؤ، سپاہ صحابہ کا ایک ایک بچہ ابو بکر و عمر کی چوکی داری کرتا ہے، وکالت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، چاکری کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، جان دے سکتا ہے، کافر کو مسلمان نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں یہ میرے پاس توجہ، یہ کتاب میں نے جب دکھائی تو اس اجلاس میں سینکڑوں کا ماحول، ان کی چیخیں نکل گئیں، انہوں نے کہا یہ بڑا کھوکا ہے، مسلمانوں یہ کتاب وزیر اعظم کو میں دکھاتا، یا تو یہ ہو کہ بھائی یہ کتاب پتہ نہیں ہے کسی کو، حکومت کو پتہ نہیں ہے. کتاب کا نام ہے تحفہ حنفیہ، کتاب کیا نام ہے؟ یہ لاہور سے چھپی ہے، ایک سوا سال پہلے کی ہے، غلام حسین نجفی ملون نے لکھی ہے. اس کتاب کے 250 صفحے پر ابو بکر و عمر عثمان کو اس ملون نے اتنی بڑی گالی دی ہے کہ وہ گالی اس اسٹیج پر پڑی نہیں جا سکتی، لیکن میں صرف اس کا مفہوم نقل کرنا چاہتا ہوں. 250 صفحہ تحفہ حنفیہ غلام حسین نجفی کی کتاب ہے، اس کے 250 صفحے پر یہ ملون کہتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بیوی کے پاس جائے، مسلمانوں مجھے بتاؤ اس کتاب کے آنے کے بعد، اس کتاب کے آ جانے کے بعد ہمیں خاموش ہونا چاہیے یا صحابہ کی وکالت کے لیے بازاروں میں آنا چاہیے؟ خاموش ہونا چاہیے یا آنا چاہیے؟ تاجروں اور طالب علموں، تو چودھریوں، ڈیرا غازی خان کے غیور سنیو، تم بڑے دیندار ہو، بڑے بہادر ہو، بڑے جرات مند ہو، تمہاری بڑی غیرت ہے، لیکن میں تمہاری غیرت کو صدیق اکبر کے دروازے پہ لانا چاہتا ہوں، میں تمہاری غیرت کو فاروق و عثمان کے دروازے پہ لانا چاہتا ہوں. آؤ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو. سپاہ صحابہ کرسی نہیں مانگتی، لسن نہیں مانگتی، پرمٹ نہیں مانگتی، پیسہ نہیں مانگتی، چندہ نہیں مانگتی، دولت نہیں مانگتی، پلاٹ نہیں مانگتی، صرف یہ کہتی ہے کہ ابو بکر و عمر پوری امت کے پیشوا ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو اور صحابہ کی ہم مل کر وکالت کریں. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ میرے بھائی یہ ایک میرے ہاتھ میں اور کتاب ہے، توجہ کریں، یہ کتاب ہے نص خلافت بلا فساد، دیکھ رہے ہو یہ تازہ کتاب آئی ہے، یہ کتاب بھی غلام حسین ندوی کی ہے. اگر غلام حسین ندوی کی پہلی کتاب حکومت ضبط کر لیتی
تو یہ کتاب جو دو مہینے پہلے اس نے لکھی ہے وہ یہ کتاب لکھتا؟ اگر وہ پہلی کتابیں ضبط ہو جاتی اس پر اس کو سزا دی جاتی. یہ کتاب لکھتا غلام حسین نجفی ملون نے اس کتاب نص خلافت کے 226 صفحے پہ. یہ کفر بکا ہے. یہ تازہ کتاب آئی 226 صفحے پر. یہ ملون کہتا ہے الایات یہ کتاب ہے 226 صفحہ کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر ہے. یہ دو مہینے مسلمانوں اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد ہمیں آرام سے بیٹھ جانا چاہیے یا اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے؟ میرے بھائیوں کراچی سے ایک کتاب چھپی ہے. کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ کیا نام ہے؟ شیخ سقیفہ. یہ کتاب کا نام شیخ سقیفہ. اوپر نام ہے شیخ سقیفہ, نیچے حضرت ابو بکر کا نام لکھ کر اس کے نیچے کتے کا فوٹو بنایا ہوا ہے. یہ کراچی سے کتاب چھپا. مصنف کا نام ہے علی اکبر شاہ, کراچی سے چھپی. نام ہے شیخ سقیفہ. میرے بھائیوں ابو بکر, وہ ابو بکر جس کو رسول اللہ نے مسلح پہ کھڑا کیا تھا, وہ ابو بکر جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا جس نے جنت دیکھنا ہو صدیق کا چہرہ دیکھو, ہائے اس ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. اور اگر قیامت کے دن صدیق اکبر نے رسول اللہ کی عدالت میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے تو اپنی بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, میں نے تو ساری دولت تیرے نام پہ قربان کر دی تھی, لیکن پاکستان میں لوگ کلمہ تیرا پڑھتے رہے اور ان کے سامنے میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. مولوی خاموش رہے, پیر خاموش رہے, چودھری خاموش رہے. بتاؤ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دو؟ میرے بھائی یہ ایک اور کتاب ہے, یہ خمینی کی آخری کتاب ہے. دیکھیے یہ وہ کتاب ہے جو فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی میں نے مولانا عبدالستار خان نیازی اور پوری کمیٹی کے سامنے پیش کی. وہ کہتے تھے خمینی کی باقی کتابیں پرانی ہیں, یہ اس کی آخری کتاب ہے, آخری وصیت نامہ ہے جسے پاکستان میں تحریک نفاذ سکہ جعفریہ نے چھاپا ہے. اس کو دیکھو, اس کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب. یہ خمینی کا آخری وصیت نامہ ہے. اس کے ٹائٹل پہ خمینی کا فوٹو ہے. اس کے 46 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ میں نہایت جرت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں, نہایت جرت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے ہزار درجہ بہتر ہے. مسلمانوں یہ خمینی کی کتاب دیکھو, یہ خمینی کی تحریر دیکھو. اس کا انگریزی ایڈیشن, عربی ایڈیشن, فارسی ایڈیشن پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے اور اس ایڈیشن کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے چھاپا ہے. مسلمانوں مجھے بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں تو ان کتابوں کی وجہ سے کہتے ہیں, اگر شیعہ کو دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہیں اس لٹریچر کی وجہ سے کہتے ہیں. مسلمانوں مجھے بتاؤ, ہمارا نام سپاہی صحابہ ہے, ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں, ہم صحابہ کے نوکر ہیں, ہم صحابہ کے غلام ہیں, ہم صحابہ کی عزت و ناموس کے وارث ہیں, ہم صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں. آج صحابہ نام کو جو شخص کافر لکھے ہم اس پر کیا خاموش ہو جائیں؟ صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا, کیا ہم صحابہ کا دفاع نہ کریں؟ صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے بھی محمد کا ساتھ دیا, کیا ہم آج صحابہ کا ساتھ نہ دیں؟ صحابہ وہ جماعت ہے جس نے قیصر و کسرا کے پرخچے نبی کے کہنے پہ اڑا دیے, کیا آج ہم صحابہ کی وکالت نہ کریں؟ مجھے بتاؤ کس کے دروازے پہ جائیں, کس کے دروازے پہ جا کے روئیں؟ خمینی ایران کا لاکھوں ڈالر سالانہ خرچ کر کے ابو بکر عمر کو کافر لکھے، ایران کا ریڈیو ابو بکر کو کافر کہے، ایران کا ٹیلی ویژن صدیق عمر کو کافر کہے، اور پاکستان میں نہ ٹیلی ویژن اس کا جواب دے، نہ ریڈیو اس کا جواب دے، نہ کوئی اخبار اس کا جواب دے. تم بتاؤ ڈیرہ غازی خان کے دانشوروں، ہم کس کے دروازے پہ جائیں، کہاں جا کر روئیں، کہاں اشک بہائیں، کہاں ٹکرے ماریں، کس سے احتجاج کریں. میں یہ کتابیں لے کر صدر اسحاق کے پاس جا چکا ہوں، وزیر اعظم کے پاس جا چکا ہوں، یہ کتابیں لے کر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس گیا ہوں، یہ کتابیں لے کر سپریم کورٹ کے ججوں کے دروازے پر گیا ہوں، ڈپٹی کمشنروں، آئی جی، چیف جسٹس کے دروازے پر. خدا کی قسم یہ لٹریچر، یہ حوالے دکھا چکا ہوں، لیکن یہ کتابیں جب ضبط نہیں ہوتی، مصنف کو سزا نہیں ملتی، تو تم فیصلہ کرو سپاہی صحابہ کس کے دروازے پہ احتجاج کرے، کہاں جائے، کہاں بویلا کرے، کہاں اشک بہائے. بتاؤ کیا ہم شیعہ کو ٹوکوں میں کافر نہ کہیں، بازاروں میں کافر نہ کہیں؟ ڈپٹی کمشنروں، ایس پی او اور کمشنروں، ہمیں کہتے ہو کہ کافر کا نعرہ نہ لگاؤ، اور کیوں نعرہ نہ لگائیں؟ ابو بکر کو کافر کہتے تم نے ان کو نہیں روکا، عمر کو کافر کہنے سے تمہارے قانون نے نہیں روکا، عائشہ کو طوائفہ لکھنے سے تمہارے قانون نے نہیں روکا، اور میں اس پر احتجاج کرتا ہوں مجھے روکتے ہو، میں تمہاری ہر رکاوٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا. مسلمانوں، ہمارا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ آ گیا سمجھ میں؟ وزیر اعظم صاحب، کافر کافر کے نعرے سے مت ڈرو، یہ تمہاری پارلیمنٹ میں بھی لگے گا
انشاءاللہ.
لگنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وقت آ رہا ہے، کہو وقت ہے، پارلیمنٹ میں بھی لگے گا، ہائی کورٹ میں بھی لگے گا، سپریم کورٹ میں بھی لگے گا. یہ کافر کافر کا نعرہ نسخہ شفا ہے. ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں، کافر کافر کا نعرہ نسخہ ہے. نواز شریف صاحب، تمہیں اتنی تکلیف تھی تو جنرل ضیاء کی برسی کے موقع پر جب کافر کافر کا نعرہ لگایا گیا، اس وقت میری جماعت کے 10,000 کارکنوں نے تیرے منہ پر کافر کافر کہا، تیرے منہ پر. اگر تجھ میں جرت تھی تو روک کر دکھاتا، اس وقت روک لیتا. اور جنرل فضل حق کے جنازے کے موقع پر گزشتہ سال نواز شریف صاحب کی موجودگی میں 500 نوجوانوں نے، سپاہ صحابہ کے نوجوانوں نے، تیرے سامنے شیعہ کے کفر کا اعلان کیا، اور تیرے جلسوں میں، الیکشنوں میں، تیرے جلسوں میں سپاہ صحابہ نے شیعہ کو کافر کہا. اس وقت ووٹ لینے تھے، اس وقت جیز تھا، ووٹ لینے تھے نا اس وقت. اور یہاں ملتان میں خیر المدارس کی ایک تقریب میں وائن صاحب آئے، کمشنر ملتان آئے، ایک لڑکے نے کمشنر صاحب سے کہا میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا میرے کان میں کرو، تو اس نے کان میں منہ کر کے کہا کافر کافر میں شیعہ، کافر 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 شیعہ. اب یہ نعرہ داخل ہو چکا، اب یہ نعرہ، ہاں ایک حال ہے، اگر پاکستان میں شیعہ کی تمام کتابوں کو جن میں صحابہ کے خلاف مواد ہے ضبط کرو، اور مصنفین کو چوکوں میں سزائے موت دو، ہم اس نعرے پر غور کر لیں. ٹھیک ہے، قبل اسمبلی میں پیش کیا، حکومت اس کو لیتولال کر رہی ہے، بل پیش ہو کر، لیکن بحث کے لیے اسے ایوان میں نہیں لایا جا رہا. اس بل میں کیا ہے کہ جو شخص صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرے اسے سزائے موت دو. یہ بل منظور ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر حکومت نے یہ بل منظور نہ کیا تو سپاہ صحابہ کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک حکومت کے خلاف احتجاج کرے گی. اگر اس کے لیے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس پہ مظاہرہ کرنا پڑا، ہمارا ساتھ دو گے؟ وہ ساتھ دیں گے. دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ. کچھ نہیں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سپاہ صحابہ کا پروگرام آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے؟ اور بلند آواز سے. سمجھ میں آیا پروگرام؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے، اپنے اپنے علاقوں میں یونٹ بناؤ گے، محلوں میں یونٹ بناؤ گے، بستیوں میں یونٹ بناؤ گے. جو یونٹ بنائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ پرچم لہراؤ گے، یونٹ بناؤ گے، دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ سیدھے کھڑے کرو سیدھے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا.